إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك قابل احترام اور بہنوں رمضان المبارک کے احکام سے متعلق ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے جو بھی احکام ہیں چاہے وہ ہلال سے متعلق ہوں قیام رمضان یعنی تراویح سے متعلق ہوں یا روزہ کن پر فرض ہے اور کن کے لیے اس میں سہولت ہے یا اس کے کیا احکام ہیں اس سے متعلق ہو یا اسی طرح سے رمضان کے آخری عشرے کے معاملات ہوں یا صدقۃ الفطر ہو ان تمام امور سے متعلق بہت سارے احکام ایسے ہیں جنہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں تو بعض اوقات اس میں کچھ جزئیات کچھ ڈیٹیلز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں جو ان دلائل سے احادیث سے آیات سے احکام مستنبط ہوتے ہیں لہذا اس سلسلے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رمضان سے جڑے ہوئے احکام ہم جانیں اور یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے آیات اور احادیث سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں علماء نے کس طرح سے کس دلیل کی بنیاد پر کون سا مسئلہ کون سا اصول اخذ کیا ہے لہذا یہ دونوں چیزیں سیکھنے کی ہیں ایک طرف تو ان مسائل کا سیکھنا ہے جو رمضان سے متعلق ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی سیکھنا ہے کہ قرآن کی آیات اور احادیث سے مسئلے کیسے علماء نے نکالے ہیں اور کیسا ان کو سمجھا جاتا ہے اس اعتبار سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کورس اور یہ سلسلہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ اور جیسے پچھلا کورس آپ لوگوں نے اٹینڈ کیا اور اس میں محنت کی اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کورس بھی اسی طرح آپ کی محنت اور کوششوں کا ذریعہ اور سبب بنے گا پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اور صیام دونوں کے متعلق یہ کہا تھا کہ جو انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو انسان رمضان میں قیام کرے اور روزے رکھے ان دونوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں قیام رمضان کے لیے بھی اور صیام رمضان کے لیے بھی اس سے بات معلوم ہوئی کہ نیکیاں یقین اجر اور طلب اجر کے ساتھ ہونی چاہیے کسی بھی نیکی کو قیمتی بنانے والی دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ایک اس نیکی کا اجر اللہ کی طرف سے جو دیا جا رہا ہے اس کا یقین ہونا اس میں شک نہ ہونا اللہ کے وعدوں پر یقین دو اللہ رب العالمین سے اس اجر کے حصول کے لیے عمل کرنا یہاں اخلاص ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی خاطر نیکی کرے اور اللہ سے انعام پانے کے لیے نیکی کرے تو یہ دونوں باتیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی اس کے اعادے کی آج ضرورت نہیں ہے اتنا کافی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہم مسائل اس تعلق سے مزید دیکھتے ہیں. سوال نمبر تین یہ ہے کہ کیا رمضان میں سارے جن قید کر دیے جاتے ہیں؟ اس بارے میں مختلف رائے علماء کی ہیں. ایک جواب اس سلسلے میں یہ ہے, بعض علماء نے کہا کہ یقیناً سارے جن قید کیے جاتے ہیں, علی الاطلاق سارے جن قید ہوتے ہیں. انہوں نے ان احادیث سے دلیل لی جن میں بغیر کسی قید کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنات کے قید کیے جانے کی بات کہی ہے. دوسرے وہ علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ جنات قید کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کے مجاہدے کی وجہ سے اس کے اندر جنات کے وسوسوں سے بچنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, اور روزوں کی وجہ سے رمضان میں دینداری کے ماحول کی وجہ سے خود روزے دار اتنا مضبوط ہو جاتا ہے دینی اعتبار سے کہ گویا کہ اس کے مقابلے میں شیطان قید ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ قید نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کا بس انسان پر نہ چلنے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ باندھ دیے گئے ہیں, ان کو طاقت ان کی ختم کر دی گئی. یہ دوسری بات علماء نے کہی ہے. تیسری بات علماء نے یہ کہی ہے کہ نہیں, حدیث میں جب آیا ہے کہ قید کیے جاتے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ قید کیے جاتے ہیں, لیکن سارے جنات نہیں بلکہ ان میں سے بہت سرکش جنات جو ہوتے ہیں, خاص طور سے وہ جنات جو آسمانوں میں جا کر وہاں کی خبریں لاتے ہیں, تو ایسے جنات قید کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تین باتیں علماء نے بنیادی طور پر کہی ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ سارے جنات قید ہوتے ہیں, دوسری بات یہ کہ جنات قید نہیں ہوتے ہیں لیکن روزے دار کے تقوی کے معیار یا اس کے لیول کے بڑھ جانے کی وجہ سے جنات ان کا بس روزے دار پر نہیں چلتا ہے, مسلمان پر نہیں چلتا ہے, اور اس وجہ سے ایسا کہا گیا کہ گویا اس کو باندھ دیا گیا ہے. جسے آج بھی دنیا میں آدمی کہتا ہے کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے میں کچھ نہیں کر سکتا, تو بعض اوقات وہ بندھا ہوا نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی بولتا ہے, تو اس اعتبار سے انہوں نے مطلب اس کا لیا ہے. لیکن راجح قول دلائل کو دیکھتے ہوئے یہ ہے کہ حدیثوں کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات قید کیے جاتے ہیں, لیکن بعض دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے جنات قید نہیں ہوتے ہیں. لہذا ان دونوں دلیلوں کو ملا کر علماء نے جو بات کہی ہے کہ سارے جنات قید نہیں ہوتے ہیں, ہاں سرکش جنات قید ہوتے ہیں, یہی بات زیادہ صحیح ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا کان اول لیلۃ من رمضان, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے, اول لیلۃ پہلی رات, اذا کان اول لیلۃ من رمضان, صفدت الشیاطین مردۃ الجن, شیاطین زنجیروں میں طوق میں جکڑ دیے جاتے ہیں. بعض روایات میں سلسلت آیا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ زنجیروں میں ان کو باندھا جاتا ہے, اور صفدت کے معنی ہے ان کے گلوں میں طوق پہنائے جاتے ہیں, یعنی ان کو بیڑیوں میں جکڑا جاتا ہے, تو بیڑیاں ان کو پہنائی جاتی ہیں, صفدت الشیاطین. لیکن زائد لفظ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردۃ الجن. مردۃ سرکش کو کہتے ہیں, سرکش جن, شیاطین یعنی سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں جو بہت زیادہ شریر ہوتے ہیں. وغلقت ابواب النار, اور مغلق یا بند کیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے. باب کی جمع ابواب ہے, ابواب النار جہنم کے دروازے. فلم یفتح منها باب, تو نہیں کھولا جاتا ان میں سے کوئی بھی دروازہ, جہنم کے دروازے بند. وفتحت ابواب الجنان, اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے بند مغلق اور جنت کے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منها باب, اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا, اس کو تالا نہیں لگایا جاتا. ونادى منادٍ, اور ندا لگانے والا منادی ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، باغی یہاں پر ہماری زبان میں باغی جو استعمال ہوتا ہے یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، باغی ابتغاء سے ہے چاہنا، کہتے ہیں یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے، اقبل آگے بڑھ، متوجہ ہو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کا ارادہ رکھنے والے، اے شر کے چاہنے والے رک جا، اقصر اپنی سرکشی کو، برائیوں کو کم کر دے یعنی بند کر دے. وللہ اتقاء من النار، اور اللہ تعالی جہنم سے بہتوں کو آزاد کر دیتا ہے. اتقاء عتیق کی جمع ہے، عتیق کے معنی ہوتے ہیں آزاد، آزاد کیا ہوا ہے. تو جہنم سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالی آزاد کرتا ہے، یعنی جو لوگ جہنم میں جانے کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. یہ نہیں کہ جہنم میں گئے اور نکالتا ہے، وہ تو قیامت کے دن جائیں گے. یہاں پر مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کو جہنم میں جانا متعین ہو چکا ہے، ایسے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کو اپنی طرف سے معاف کر کے آزاد کر دیتا ہے. اس حدیث کو امام الترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور اسی کے معنی میں بخاری اور مسلم میں بھی مختصر الفاظ میں حدیثیں آئی ہیں. اس حدیث سے نمبر ایک کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک کہ پہلی رات ہی سے جنات قید کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ ابھی تو روزہ رکھا نہیں ہے، تو اگر یہ مراد ہے کہ روزے کے مجاہدے سے جنات گویا کہ بند جاتے ہیں تو بات صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اول لیلہ ابھی روزہ شروع نہیں ہوا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا انہیں قید کر دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ بات مرجوح قرار پاتی ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ روزے کے مجاہدے سے ان میں، روزے داروں میں اتنی قوت پیدا ہوتی ہے کہ جنات گویا کہ قید ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ رات ہی سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے جبکہ رات میں روزہ نہیں ہوتا ہے. وغلقت ابواب النار، اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے، صفیدت الشیاطین مردت الجن، مردت الجن سرکش جن، تو یہاں پر قید جو حدیث میں آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علماء کا قول صحیح ہے جنہوں نے کہا کہ شیاطین سے مراد سارے نہیں ہیں بلکہ وہی جنات مراد ہیں جو سرکش ہوتے ہیں. آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں یہ جنات میں سے ہوتے ہیں، تو جنات میں اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں. جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، اور ان میں مومن و صالح جن بھی ہوتے ہیں. جیسے بہت سارے جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دین قبول کیا، لیکن بعض کافر بھی ہوتے ہیں، بعض سرکش بھی ہوتے ہیں. تو جو برے ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں، لیکن بروں میں بھی بہت زیادہ برائی کے مراتب ہوتے ہیں. جیسے برے لوگوں میں ہمارے ہاں بھی ہر آدمی جو برا ہوتا ہے اس کو غنڈا نہیں کہا جاتا ہے، لیکن جو ایک دم ہی سرکش قسم کا آدمی ہو اس کو غنڈا اور بدماش وغیرہ اس طرح کی بات کہی جاتی ہے، اس کے لیے بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بھی جنات میں سے بگڑے ہوئوں کو شیاطین، شیطان کہتے ہیں، شیطان کی جمع شیاطین ہے. اور یہاں پر اور ایک اضافی صفت بیان کی، شیاطین میں سے بھی کون سے، مردت الجن، یہ مارد کی جمع ہے، سرکش کرنے والا، سرکشی کرنے والا. تو جو سرکش جنات ہوتے ہیں ایسے شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، حدیث کے بعد لفظاً صراحت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. پھر اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، غلقت، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان کو پیدا کیا جائے گا، بنایا جائے گا، سجایا جائے گا، یا اسی طرح سے عذاب اس میں ڈالے جائیں گے، بلکہ یہ دونوں آج بھی موجود ہیں اور ان کے دروازے ہیں، اور دروازے کھولے جاتے ہیں، دروازے بند کیے جاتے ہیں. یہ رمضان کی عظمت ہے کہ اس مہینے میں چونکہ لوگ عموماً گناہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ایک خاص معاملہ اس میں ہوتا ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ اس کا اثر ہوتا ہے، جنت کے دروازوں کا کھولنا اور جہنم کے دروازوں کا بند کرنا، اسی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ بھی بات علماء نے کہی ہے۔ اور ونادى منادى، اور ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اگر تیرا ارادہ خیر کا ہے آگے بڑھ، یعنی ایک ایسا موقع اللہ نے تجھ کو دیا ہے کہ تیری جو نیکی کرنے کی نیت تھی اب کر، اب موقع آ گیا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے رک جا، کیونکہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے جہنم کے دروازے بند کیے گئے ہیں، جنت کے کھولے گئے ہیں، تو کیوں گناہ کر کے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے؟ ماحول اتنا دیندار ہے، تقویٰ کا ماحول ہے، عبادات کا ماحول ہے، تو کیوں اس مہینے میں گناہ کرتا ہے؟ رک جا، یا باغی شر اقصر۔ اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ آزادی رمضان میں تو ہوتی ہے لیکن یہ سال بھر چلتی رہتی ہے، اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ کل الناس یغدو، کہ ہر آدمی صبح سویرے نکلتا ہے، پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے سے یا تو آزاد کر لیتا ہے یا گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے خصوصی فضل کے طور پر اس مہینے میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے براءت اور آزادی عطا کی جاتی ہے۔ تو اس روایت میں ہم نے کئی چیزیں سیکھیں، ایک تو رمضان کی فضیلت ہم نے دیکھی، دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کیے جاتے، اسی لیے آپ حاشیے میں دیکھیں گے امام ابن خزیمہ نے اور دیگر علماء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کہتے امام ابن خزیمہ، یہ امام البخاری کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں انما اراد بقوله صفدت الشیاطین مردت الجن منهم لا جميع الشياطين اذا اسم الشياطين قد يقع على بعضهم، کہتے ہیں کہ حدیث میں کہا گیا کہ شیاطین کو طوق پہنائے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد مردۃ الجن ہے، یعنی بگڑے ہوئے بہت ہی سرکش جن، لا جميع الشياطين، سارے شیاطین نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اذا اسم الشیاطین قد یق علی بعضہم، اس لیے کہ شیاطین کا لفظ ضروری نہیں کہ سارے مراد ہوں، تھوڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں کہ لوگ آئے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے سارے لوگ آئے تھے، یا جب آپ کہیں کہ کتابیں خریدو کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھر کی کتابیں خریدو، تو اس کا پس منظر ہوتا ہے، اس میں بعض بھی مراد ہو سکتے ہیں، کل بھی، اگر قرینہ ایسا کوئی ہو جس سے کل کی بجائے بعض مراد ہوں تو اس قرینے کو لیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث میں موجود ہے۔ حدیث میں شیاطین کا لفظ ذکر کر کے پھر ایک اور کوالیفائر، جس کو آپ کہیں ایک اور صفت اس کی بیان کی گئی کہ اس کو قید کیا گیا، شیاطین میں سے سرکش جنات، ان کو قید کیا جاتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ بھی واضح ہیں، اور علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم امام ابن خزیمہ، جو کہ ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ سارے شیاطین نہیں بلکہ بعض شیاطین اس سے مراد ہیں۔ اس کی مزید وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، انہا کانت ابینت لی لیلۃ القدر، ابینت بیان سے ہے، مجھے لیلۃ القدر بتا دی گئی تھی، واضح طور پر بتا دی گئی تھی، مجھ پر ظاہر کی گئی تھی، وانی خرجت، اور میں نکلا باہر، لاخبرکم بہا، تاکہ تمہیں اس کے بارے میں خبر کر دوں، میں اپنے گھر سے تمہیں بتانے کے لیے نکلا تھا. فَجَاءَ رَجُلَانِ, لیکن دو آدمی آئے, جَاءَ آئے, رَجُلَانِ دو آدمی, يَحْتَقَّانِ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے, ہر ایک اپنا حق دوسرے سے طلب کر رہا تھا, اپنے آپ کو حق پر بتلا رہا تھا. يَحْتَقَّانِ کا مطلب ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو حق پر بتا رہا تھا اور دوسرے پر حق جتا رہا تھا. يَحْتَقَّانِ مَا هُمَ الشَّيْطَانُ, اور ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا. فَنُسِّيتُهَا, تو مجھے وہ رات بھلا دی گئی. اس حدیث میں آپ نے کہا یہ رمضان کا واقعہ ہے, اور اس واقعے میں آپ نے بتلایا کہ لوگوں, میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے باہر نکلا تھا, کیونکہ لیلۃ القدر کی تعین مجھے بتا دی گئی کہ یہ کب ہے. لیکن پھر دو آدمی ایسے سامنے آئے کہ جو آپس میں لڑ رہے تھے, میں حق پر میں حق پر, اور ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا, تو مجھے یہ رات بھلا دی گئی. یہ واقعہ رمضان کا ہے. اس سے علماء نے بتلایا کہ دیکھو یہاں پر, میں ہوں الشیطان, اگر شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر اس رمضان کے مہینے میں ان دونوں کے ساتھ شیطان کیسے آیا. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ہر شیطان قید نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہی شیاطین قید ہوتے ہیں جو مردہ بہت زیادہ سرکش بھیانک ہوتے ہیں. تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی, مزید اس میں یہ بات بھی ملتی ہے, کئی باتیں علماء نے اس حدیث کے ضمن میں کہی. ایک تو یہ بات کہی کہ آپس کے اختلاف سے نفع والا علم اٹھا لیا جاتا ہے, آپس کے اختلاف سے نفع والا علم اٹھا لیا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ جو بتلائی وہ آپس کا اختلاف, آپس میں لڑنا تھا. لہذا جو لوگ بہت زیادہ حجت بازی کرتے ہیں, عموماً بنیادی طور پر جو نفع والا علم ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے علم کے حصول میں لگے رہنا چاہیے, بے فائدہ حجت بازی نہیں کرنا چاہیے. ہاں واقعی اگر انسان کے پاس علم ہے تو اہل باطل سے اگر وہ بحث مباحثہ کرتا ہے اس میں حرج نہیں, لیکن اس کے پاس پہلے علم ہونا چاہیے, بلا وجہ نہیں اور بلا صلاحیت نہیں. دوسری بات, اس سے ایک بھی بات علماء نے ایک بات اور کہی, وہ یہ کہ جہاں شیاطین ہوتے ہیں وہاں خیر اٹھا لی جاتی ہے. تو شیاطین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خیر وہاں سے ہٹائی جاتی ہے, وہاں شر ہی شر وہ لوگ پیدا کرتے ہیں. اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں اللہ کی طرف سے بھلا دی جاتی تھیں. تو علم غیب کا دعویٰ کرنے والے غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات معلوم تھی, لیکن وہ بات آپ سے لے لی گئی اور آپ کو بلا دیا گیا. اگر آپ سب کچھ جانتے تھے, اگر جیسا کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, تو پھر یہ کیا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک بات یاد رکھیں. تو ایک بات ہم نے یہ سیکھی, تیسرا مسئلہ ہم نے یہ سیکھا کہ رمضان کے مہینے میں جنات قید کیے جاتے ہیں, لیکن کون سے؟ بہت ہی سرکش. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں میں جن رمضان کے مہینے میں بھی سرایت کر جاتا ہے, اور پھر کچھ لوگ شک میں آ جاتے ہیں کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ جنات قید ہوتے ہیں, تو پھر یہ کیا ہے, یا پھر فلانا یا فلانی جھوٹ بول رہی ہے, کیا ہے, ناٹک کر رہی ہے, ڈرامہ کر رہی ہے. نہیں, بعض اوقات واقعی جنات ہوتے ہیں. اس حدیث سے بھی اسی بات کی مزید تائید ہوتی ہے. مسئلہ نمبر چار, کیا رمضان سے ایک دو دن قبل نفل روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ رمضان سے ایک دو دن قبل نفل روزے نہیں رکھنا چاہیے, خاص اس وجہ سے کہ رمضان کے مہینے کی تیاری ہو یا بلا وجہ. ہاں اگر کسی انسان کا معمول ہے اور معمول کے مطابق اس کا دن آ گیا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. تفصیل ہم دیکھیں گے. پہلی چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا انتصف شعبان, انتصف آدھا ہونا, جب شعبان آدھا گزر جائے, آدھا ہو جائے, فلا تصوم, تو روزہ مت رکھو, حتی یکون رمضان, یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ جائے. اس حدیث کو امام احمد اور چاروں نے روایت کیا ہے. جب چاروں کہا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم چھوڑ کے چاروں, لیکن کون ہیں وہ چار؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، چھ کتابیں جو مشہور حدیث کی ہیں. ان میں سے بخاری مسلم کے علاوہ چار کون ہیں؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. بعض لوگ نسائی کہتے ہیں، نسائی صحیح نہیں ہے، نسائی ہے وہ. تو ابو داؤد، بعض ترمذی کہتے ہیں، ترمذی ہے وہ. تو ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، یہ چاروں ہیں، اور امام احمد بھی مسند احمد میں. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ 15 شعبان منانے کے بعد رات میں جاگتے ہیں، جس کی کوئی دلیل نہیں کہ خاص طور سے اس رات کو بیدار رہا جائے، عبادت کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے عمل نہیں ملتا ہے، کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں. اس حدیث میں خود اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ جب نصف شعبان ہو جائے، شعبان کی 15 تاریخ ہو جائے، نصف شعبان ہو جائے، تو اس کے بعد روزہ مت رکھو، اس کے بعد روزہ مت رکھو. ایک اور حدیث اس بارے میں مزید وضاحت کرتی ہے، اور اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، لا يتقدمن، کوئی شخص جلدی سے آگے بڑھ کر رمضان سے پہلے ایک دن، یوم او یومین، یا دو دن روزہ نہ رکھے. یعنی رمضان سے پہلے ایک یا دو دن قبل کوئی آدمی روزے میں جلدی نہ کرے. لا يتقدمن احدكم رمضان، رمضان کا استقبال نہ کرے، اس سے پہلے ہی ایک یا دو دن روزے رکھ کر. الا ان يكون رجل، سوائے اس آدمی کے، كان يصوم صومه، جس کا معمول کا روزہ تھا، فليصم ذلك اليوم، ہاں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. یہ کون سی صورت ہے؟ مثلا ایک انسان سال بھر روزے نہیں رکھتا ہے، رمضان سے قبل جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے، پھر وہ سوچے تھوڑا رمضان کی پریکٹس کرنا چاہیے، رمضان ایک دم اچھے سے میں گزارنا چاہتا ہوں، اچانک روزہ آتا ہے تو طبیعت تھوڑی سی بھوک پیاس لگتی ہے، تو میں پہلے ہی سے پریکٹس شروع کر دیتا ہوں. غلط ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ بس منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کا مطلب رک جانا چاہیے، زیادہ اس میں عقل چلانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ مثلا کوئی آدمی ایسا ہے جو پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے، مثلا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں. مان لیجئے اتوار سے رمضان شروع ہو رہا ہے، یا جمعہ سے یا سنیچر سے روزہ شروع ہو رہا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک دن پہلے یہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، یہ سوال پیدا ہوگا. تو یہاں پر حدیث بتلاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی معمول کے مطابق روزہ رکھتا ہے، تو رمضان سے ایک دو دن پہلے اگر اس کا معمول کا دن آتا ہے، پیر اور جمعرات، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن اگر اس کا معمول نہیں ہے، تو اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو جس انسان کا پابندی سے معمول ہو ہر ہفتے کے دو روزوں کا، وہ آدمی روزہ اگر اس دن، اگلے دن رمضان آتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے. کیوں؟ یہ رمضان کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یہ اپنے معمول کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اس کی نیت رمضان کی نہیں ہے، معمول کی ہے. تو یہ ایک مسئلہ بھی ہم نے سیکھا، وہ یہ کہ رمضان سے ایک دو دن قبل روزے نہیں رکھنا چاہیے. بعض لوگ جو چاند کے اختلاف کی وجہ سے جو گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان ہو اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ رمضان نہیں ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، ایک دن پہلے سیفٹی والا روزہ رکھتے ہیں، صحیح نہیں ہے. احتیاطی روزہ رکھنا رمضان سے ایک دن پہلے، یہ سوچ کر کہ اگر آج رمضان ہوگا تو میرا روزہ ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں خبر مجھ تک نہ پہنچی ہو، چاند دکھا ہو لیکن خبر نہ آئی ہو، چاند ہو لیکن کسی نے دیکھا ہی نہ ہو، ہو سکتا ہے آج روزہ ہو لیکن کسی کو معلوم نہ ہو، تو میں آج بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اگر ہے تو ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس طرح سے کرنا غلط ہے، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھایا، نہ آپ ایسا کرتے تھے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، بلکہ آپ نے اس سے منع کیا ہے۔ اس بارے میں مزید ہدایت کیا ہے، آئیے ہلال سے متعلق۔ ہلال اس پہلے چاند کو کہتے ہیں جو آسمان میں دکھائی دیتا ہے، ہلال اس پہلے چاند کو کہتے ہیں جو آسمان میں دکھائی دیتا ہے، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اوہلا سے ہے، یہ اہل سے ہے، اہل کا مطلب ہوتا ہے آواز لگانا، چاند جب دکھتا ہے تو لوگ آواز لگاتے ہیں، دیکھو چاند دکھائی دیا، تو اس کے لیے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ ہلال سے متعلق کیا احکام ہیں؟ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو بادل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہلال نہ دکھائی دے تو کیا کریں؟ آسمان میں بادل ہیں اور تاریخ 29 ہے، کل رمضان ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ کیا کریں؟ چاند دکھائی نہیں دیا بادلوں کی وجہ سے، تو کرنا کیا چاہیے؟ احتیاطی روزہ رکھیں؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، سومو روزہ رکھو، لرؤیتہ ہلال کی رؤیت کی بنیاد پر، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا افطار کرو، یہ وہ افطار نہیں ہے جو شام والی ہوتی ہے، یہ افطار کا مطلب ہے روزہ نہیں رکھنا، عربی زبان میں صوم کے بالمقابل افطار جب استعمال ہوتا ہے تو عموماً اس سے مراد روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے، روزہ رکھو روزہ مت رکھو، تو یہاں افطار روزہ نہ رکھنے کے معنی میں ہے، روزوں کا سلسلہ ترک کرنا ختم کرنے کے تعلق سے یہاں پر یہ افطار آیا ہے۔ تو چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھتے ہی روزے رکھنا چھوڑ دو، یعنی مہینے کے ختم پر۔ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اور اگر آسمان میں دھول بادل یا غبار کی وجہ سے چاند چھپ جائے دکھائی نہ دے، اور مسلم کے الفاظ میں ہے فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ، اغما سے ہے، یعنی اگر تم سے چاند پوشیدہ رہے تم کو دکھائی نہ دے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، تو شعبان کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو، شعبان کا مہینہ کب ہوتا ہے؟ رمضان کے پہلے، تو رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے 29 کو سب نے مل کے دیکھا لیکن آسمان میں بادل تھے اور چاند دکھائی نہیں دیا، ہلال دکھائی نہیں دیا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو 29 کے ساتھ ایک دن اور جوڑیں گے، اس لیے کہ مہینہ 29 یا 30 دنوں کا ہوتا ہے، تو شعبان میں اگر 29 کو چاند نہ دکھے 30 دن پورے کریں گے۔ اب 30 کے بعد چاند دیکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن اگر دعا پڑھنا ہے تو دیکھیں، لیکن چاند کی بنیاد پر اب کچھ عمل نہیں ہوگا، اگلا دن 30 دن مکمل ہونے کے بعد یقینی طور پر رمضان ہے، چاند دکھے یا نہ دکھے، ایسا نہیں کریں گے 30 تاریخ کو بھی چاند دیکھا بھئی آج بھی چاند نہیں دکھا، تو جب کل نہیں دکھا تھا ایک دن بڑھائے تھے آج بھی کریں گے، شعبان کا مہینہ 31 نہیں، 31 دن شعبان کے یا کسی بھی مہینے کے اسلام میں نہیں ہوتے ہیں، 28 بھی نہیں ہوتے ہیں، یا تو 29 ہوتے ہیں یا تو 30 ہوتے ہیں، مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا تو 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر 29ویں کو چاند دکھائی نہ دے تو تم شعبان کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو، تو یہاں پر 30 سے زائد پوری کرنے کا حکم نہیں ہے، کمال مطلب نکلا کہ 30 پر مہینہ فَأَكْمِلُوا، اس سے بھی آپ دلیل لے رہے ہیں کہ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، کہ شعبان کے مہینے کی گنتی 30 دن کی پوری کرو، کا مطلب 30 دن پر گنتی پوری ہو جائے گی، اب 31 نہیں ہوں گے اور اگلا دن 30 کے بعد کا رمضان ہوگا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ چاند اگر نہ دکھائی دے 29 کو تو احتیاطی روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد شعبان ہی ہوتا ہے. 29 کو اگر چاند نہ دکھائی دے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگلا دن رمضان کا ہوتا ہے یا شعبان کا؟ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، شعبان کی 30 دن کی گنتی پوری کرو، کا مطلب 29 کے بعد 30 شعبان ہوگا اگر 29 کو چاند دکھائی نہ دے. تو آپ شعبان میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے. کوئی کہے میں احتیاط کے طور پر رکھ رہا ہوں، آپ کی نیت رمضان کی ہے شعبان میں، کیسے ہو گیا؟ آپ فجر میں ظہر کی نماز پڑھ سکتے، کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ آپ رمضان سے قبل رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ وقت نہیں آتا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، قرآن میں بھی اللہ نے کیا فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی تم میں سے شہیدہ دیکھے پائے تم میں سے اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو، فلیصم ہو، تو اس کا روزہ رکھے. جب تک کہ آپ نے رمضان کا مہینہ پایا نہیں تب تک کہ آپ رمضان کا روزہ رکھ سکتے نہیں. تو ایک دن قبل روزہ رکھنا قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے. تو ایک دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ شعبان کی گنتی پوری کرنا چاہیے اگر چاند دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اس چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اگلے دن وہ ہلال نہیں رہتا ہے، پہلے ہی چاند کو ہلال کہتے ہیں. مسئلہ نمبر 6، ہلال دیکھ کر کیا دعا پڑھیں؟ ہلال دیکھ کر ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی. طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے، معلوم ہوا کہ یہ جو بھی عمل آنے والا ہے وہ صرف ہلال دیکھ کر ہے، نہ کہ مہینے بھر کے سارے چاند، بلکہ کب ہے؟ اذا رأى الہلال، آپ جب ہلال کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں. ہلال پہلے چاند کو کہتے ہیں. اللہم اہلله علینا، بعض روایات میں اہلله علینا بھی آیا ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اہلله علینا، لیکن بعض روایات میں اہلله علینا. اللہم اہلله علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ، اللہم کا مطلب اے اللہ، یہ ندا ہے. اہلله علینا، اس ہلال کو ہم پر نمودار کر، ہم پر اس کو ظاہر کر. بالیمن والایمان، یمن کے معنی ہوتے ہیں برکت اور خیر. بالیمن والایمان، اور خیر و برکت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہم پر اس کو ظاہر کر، نمودار کر. والسلامتی والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اس کو ہمارے اوپر ظاہر کر، یعنی برائیوں سے ہم کو اس آنے والے مہینے میں سلامت رکھ، ہمارے ایمان کی ترقی دے، ہمارے مال و دولت میں، نیک اعمال میں برکت دے، اور ہم کو تیری فرما برداری کی، دینداری کی توفیق دے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. ربی وربک اللہ، اور ہلال سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے. اس میں کئی چیزیں سیکھنے کی ہیں. نمبر 1، یہ مسنون ذکر ہے جو ہلال دیکھ کر آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض اوقات یہ ذکر تو کرتے نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مسابقہ کر کے کہتے ہیں چاند مبارک چاند مبارک. تو یہ جو چیز ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، چاند مبارک کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلله علینا. بعض روایات میں بالامن والایمان بھی ہے، بالیمن والایمان، برکت اور ایمان کے ساتھ اس ہلال کو ہم پر نمودار کر، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. دیکھیے ایک مومن بندے کی، یعنی اس کے جذبات کیا ہونے چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سے برکت کا طالب ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان میں ترقی کا طالب ہو، وہ اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے تمام شرور سے، وہ اللہ سے سلامتی کی طلب کرے اور وہ فرما برداری کی طلب کرے، ایمان اور اسلام، برکت اور سلامتی۔ آپ غور کریں اس کے اوپر کتنی زبردست دعا ہے۔ دیکھیے باطن کے اعتبار سے ایمان آپ کو چاہیے، آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے، لیکن خالی عقیدہ کافی نہیں ہے، عمل بھی زندگی میں ہونا چاہیے، اسلام ہو، فرما برداری۔ پھر ایک ہے خیر اور ایک ہے شر۔ خیر کم نہیں چاہیے، کیسی چاہیے؟ برکت والی، زیادتی۔ اور شر سے کیا چاہیے؟ سلامتی۔ بچا کیا؟ دین اور دنیا، دونوں کی چیز مانگ رہے ہیں۔ دین میں ایمان اور عملی اسلام، دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، خیر اور شر۔ خیر میں آپ کو کیا چاہیے؟ تھوڑی سی چاہیے؟ نہیں، برکت کے ساتھ بہت خوب خیر چاہیے۔ اور شر کیسے چاہیے؟ نہیں، ہم کو سلامتی چاہیے، شر سے سلامت رکھ۔ آپ سوچئے ایک دعا میں کتنی ساری باتیں آ گئی ہیں۔ تو ہم کو ہلال دیکھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے، ہلال دیکھ کر ہم یہ دعا پڑھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہلال دیکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تو آپ اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کیوں؟ اذا رأى الہلال، نیا چاند ہر مہینے میں ہوتا ہے، تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، مزید ربی وربک اللہ، ہلال سے آپ خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے جھنڈوں پہ بعض مسلمان چاند رکھتے ہیں، ہلال، تو تمہارا معبود ہے کیا؟ نہیں، ہلال ہمارے لیے تقدیر بدلنے والا، ہاں ہلال کی وجہ سے نکاح مؤخر کرنا، ہلال اقرب میں چاند ہے یا فلانی اماوس ہے، فلانی تاریخ ہے۔ ربی وربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں بھی اللہ کے حکم کے ماتحت ہوں، تو بھی اللہ تعالی کے حکم کے ماتحت ہے۔ تو ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے ہیں، نہ اس کو اپنی زندگی میں تقدیر اور کسی بھی اعتبار سے، خیر اور شر کے اعتبار سے دخیل مانتے ہیں، ہم چاند کا کوئی ایسا معاملہ اپنے لیے نہیں مانتے ہیں، چاند سے کچھ خیر و شر کا معاملہ جڑا ہوا نہیں ہے۔ ہاں ان کی خاص تاریخوں میں شیاطین کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن وہ چاند کا قصور نہیں ہے، نہ چاند کا کچھ معاملہ اس میں ہے، وہ شیاطین کا اپنا معاملہ ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کرتے تھے۔ اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ خطاب سے حیات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ چاند سے کہہ رہے ہیں تیرا رب میرا رب اللہ ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ چاند سنتا ہے؟ بعض وہ کہتے ہیں دیکھو قبرستان میں جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار، یا علاقے کی دوسری بھی دعائیں ہیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، بولے ہم ان کو سلام کر رہے ہیں، ان کو خطاب کر رہے ہیں کا مطلب وہ سنتے ہی ہوں گے، نا اس کی دلیل نہیں ہے۔ چاند سے خطاب کر رہے ہیں، چاند بھی جواب دے رہا ہم کو، ہاں ہاں میرا بھی رب اللہ ہے، چاند جواب دے رہا ہے، وہ بے جان چیز ہے۔ اس سے خطاب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر سنتا ہے، سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اس سے آپ دلیل لے سکتے ہیں۔ تو یہ چھٹی بات ہم نے سیکھی کہ ہلال دیکھ کر ہم کو کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ نمبر سات، رمضان کے ہلال کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی درکار ہے؟ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کیلنڈر سے نہیں، رمضان کیلنڈر کی بنیاد پر طے نہیں ہوتا ہے، یا ایسٹرانومی کی بنیاد پر طے نہیں ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں ڈیٹ کے بعد اتنا ہوتا ہے، نیا چاند ایسا ہوتا ہے، نہیں، چاند یا کسی بھی مہینے کی شروعات کے لیے اس ہلال کی رؤیت ضروری ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ محض کیلکولیشن کی بنیاد پر ہم مہینہ آگے نہیں بڑھا سکتے، بلکہ اس کے لیے چاند کی، ہلال کی رؤیت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته وانسکوا لها، روزے رکھو ہلال کی رؤیت کی بنیاد پر، اور رؤیت رآ سے ہے، را کا مطلب دیکھنا. تو چاند دیکھ کر روزے رکھو, چاند دیکھ کر روزے رکھنا چھوڑو یعنی مہینہ ختم کرو. وانسکوا لہا, اور اپنی تمام عبادات میں مثلا حج وغیرہ اور دوسری چیزوں میں چاند ہی کا اعتبار کرو, سورج کا نہیں چاند کا. جیسے عدت کے معاملات ہیں یا کسی کا عہد ہے لکھا ہوا اتنے دن کا, تو وہ چاند والے مہینے کی بنیاد پر ہوں گے, نہ کہ فروری اور دسمبر کے معاملات کے اعتبار سے, بلکہ وہ چاند کے اعتبار سے طے پائیں گے. جیسے کوئی عدت کا معاملہ ہے تو مہینہ کون سا, انگریزی مہینے نہیں, اسلامی مہینے جو 29 یا 30 دن کے ہوتے ہیں, نہ کہ جو 28 اور 31 دن کے ہوتے ہیں. تو اسلام کے جتنے معاملات شرعی احکام ہیں وہ ہلال کی بنیاد پر طے ہوں گے, نہ کہ انگلش ڈیٹ کی بنیاد پر. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ, اگر تم پر بادل چھا جائیں اور چاند دکھائی نہ دے, فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ, تو 30 دن کی گنتی پوری کرو, چاہے کوئی بھی مہینہ ہو, چاہے شعبان ہو, پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا شعبان ہے, اور اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ رمضان کے بعد اس کو کہا جا رہا ہے. سارے مہینوں کے لیے اصول ہے کہ اگر بادل چھائے ہوئے ہوں, چاند دکھائی نہ دے, تو اس مہینے کو جو چل رہا ہے 30 بنائیں گے, اس مہینے کو 30 بنائیں گے. فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ, پھر اگر گواہی دیں, شاہدہ گواہی دینا, شاہدانِ دو گواہ, مُسْلِمَانِ مسلمان, فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا, تو روزے رکھو اور روزے چھوڑو. پھر اگر دو مسلمان گواہ گواہی دیں تو روزے رکھنا شروع بھی کرو اور روزے رکھنا چھوڑو. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر ایک, جیسے میں نے بتایا اسلامی احکام کی بنیاد اگر دنوں کے اعتبار سے گنتی مہینوں کی ہے تو وہ چاند والی ہے نہ کہ سورج والی. ایک دوسری بات, چاند نہ دکھائی دے تو جاری مہینہ 30 دن کا پکڑا جائے گا. پھر اس بارے میں چاند کی رؤیت کا ثبوت کیسے ہوگا, تو قاضی کے پاس یا ذمہ داروں کے پاس اگر دو مسلمان گواہ گواہی دیں تو چاند کا معاملہ گواہی سے طے ہوتا ہے, ان کو گواہی دینی پڑے گی ہم نے چاند دیکھا. کتنے لوگ؟ دو لوگ. کون؟ مسلمان. تو کوئی ٹی وی پہ بول دے مجھ کو چاند دکھا, میں پریس رپورٹر ہوں, تو اس کی بات پر آپ رمضان نہ شروع کر سکتے ہیں نہ ختم. کیوں؟ غیر مسلم کی چاند کی گواہی معتبر نہیں. غیر مسلم کی چاند کی گواہی معتبر نہیں, بلکہ فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ, دو مسلمان گواہ گواہی دیں تب جا کے چاند کی گواہی مانی جائے گی, تو ان کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے. تو فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا, تو روزے رکھو بھی اور ختم بھی کرو. یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے رمضان کی شروعات ہو یا رمضان کا اختتام ہو, دونوں کے لیے کتنے گواہ ہونا چاہیے؟ دو گواہ ہونا چاہیے. اور وہ دو گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ مسلمان. مسلمان گواہ نہیں ہوں گے تو چار بھی ہوں تو گواہی نہیں لی جائے گی, مسلمان گواہ ہونا چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گواہی کتنے لوگوں کی ہونا چاہیے؟ دو, اور وہ مسلمان ہونا چاہیے. شروعات اور اختتام دونوں کے لیے. اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اس سے یہ معمول مسلمانوں کا ہمیشہ چلتا آیا ہے کہ جب کوئی گواہی چاند دیکھتا ہے وہ اس شہر کے قاضی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے گواہی, میں نے چاند دیکھا, میں گواہی دے رہا ہوں. ایسے دو لوگ گواہی دیتے ہیں اور ان کی گواہی کی بنیاد پر رمضان کے شروع ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے. گواہی دینے والے میں دو چیزیں کم سے کم ہونا چاہیے. نمبر ایک, وہ سچا ہونا چاہیے, قابل اعتماد ہونا چاہیے. جھوٹا آدمی جا کے بول رہا ہے ہاں میں نے دیکھا, اس کا اپنا ذاتی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, جھوٹ بول کے گواہی دے رہا ہے, تو جو آدمی سچا نہیں ہے اس کی گواہی معتبر نہیں. سچا ہونا چاہیے, سماج میں جھوٹ کے طور پر معروف نہیں ہونا چاہیے بلکہ قابل اعتماد ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے. نمبر دو، اس کی آنکھیں صحیح ہونا چاہیے. آنکھیں صحیح نہیں ہیں، کسی کو نہیں دکھا اور اس کی آنکھیں صحیح نہیں، بولا میرے کو چاند دکھائی دیا، تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. تو دونوں چیزیں ہونا چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ سچا ہو، دوسرے یہ کہ آنکھیں اس کی صحیح ہوں. اگر آنکھیں چشمے والی ہوں تو بغیر چشمہ پہنے چاند دکھا تو معتبر نہیں، اس کے چشمے کے ساتھ اگر دکھائی دیا تو ٹھیک، وہ بھی اس سے پکا پوچھا جائے گا کہ کہیں لائٹ کی وجہ سے تو اس کو چاند نہیں دکھائی دیا. تو آنکھیں صحیح ہونا چاہیے اور سچا ہونا چاہیے، دونوں چیزیں اس میں ہونا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہے. ایک اور حدیث بتلاتی ہے کہ رمضان کی شروعات میں ایک گواہی بھی کافی ہو سکتی ہے اگر وہ گواہ بہت معتبر ہو. وہ گواہ اگر بہت پختہ گواہ ہو، سچا ہو اور اس کا اعتماد بہت زیادہ ہو، جو جھوٹ نہیں بولتا ہو اور غلطیاں نہیں کرتا ہو، تو ایسے ایک آدمی کی گواہی بھی رمضان کی ابتدا کے لیے کافی ہے. مثال کے طور پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، ترى الناس الہلال، لوگوں نے آسمان میں ہلال دیکھنے کی کوشش کی، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته، فاخبرت تو میں نے خبر دی، کس کو؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی رأیته کہ میں نے ہلال دیکھا ہے، کسی اور نے نہیں کہا، میں نے اکیلے نے کہا، فصامہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا روزہ رکھا، وامر الناس بصیامہ اور آپ نے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک آدمی کی گواہی پر بھی رمضان کی شروعات کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ گواہ ابن عمر کی طرح قابل اعتماد ہو، جس کی گواہی میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہ ہو. تو اگر ایسا گواہ کوئی گواہی دیتا ہے تو رمضان کی ابتدا کے لیے اس کی گواہی لی جا سکتی ہے، اس اعتبار سے بھی کہ رمضان میں احتیاط ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سچا گواہ گواہی دے رہا ہے اور اس کے باوجود ہم روزہ نہ رکھیں تو روزہ ہمارا چھوٹ جائے، کیونکہ اس نے دیکھا ہے، سچا ہے اور آنکھیں خراب بھی نہیں ہیں اور معتبر ہے، بتا رہا میں نے دیکھا ہے اور عزم کے ساتھ، ایسا بھی نہیں سوچنا پڑے گا، تھوڑا دیکھنا پڑے گا چاند ہی تھا یا ہیلی کاپٹر تھا. تو اب ایسا اگر کوئی آدمی گواہی دیتا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں. جو خود اپنی بات پر یقین نہ رکھے، جو خود اپنی بات میں پکا نہ ہو، ہم اس کی بات پر یقین کیسے کریں گے؟ تو اس کو خود اپنی بات پر یقین ہونا چاہیے. تو ایک آدمی کی گواہی بھی معتبر ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ آدمی پختہ ہو. یہ بات ہلال کے تعلق سے ہم نے دیکھی، مسئلہ نمبر 7. آگے بڑھتے ہیں. جس کو دن کے کسی حصے میں ہلال کی خبر ملے وہ کیا کرے؟ مثلا ایک انسان دور دراز گاؤں میں رہتا ہے اور کمیونیکیشن اس تک نہیں پہنچی، پھر دن کے کسی حصے میں اس کو معلوم ہوا کہ پلا علاقے میں چاند دکھا ہے. اب ایسا آدمی صبح ناشتہ کر چکا تھا، اب وہ کیا کرے؟ اگلے دن سے شروع کرے، اس دن کھائے نہیں، روزہ شمار کرے یا نہ کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ یا مان لیجئے کوئی آدمی سو گیا، رات میں بہت دیر تک کوشش کرتے رہے ہلال کی خبر آئی کہ نہیں آئی، آئی کہ نہیں آئی، بہت دیر تک یہاں وہاں سے معلوم کرنے کی کوشش کی، معلوم نہیں ہوا، سو گیا، رات میں 3 بجے سو گیا، کہیں سے خبر نہیں آئی. جو سو گیا تو سو گیا، صبح 10-11 بجے اٹھا، اب اس کے بعد اٹھ کے ناشتہ واشتہ کیا تو پتا چلا کہ فلاں مسجد سے بلکہ ساری مسجدوں سے اعلان ہوا ہے کہ روزہ ہے. اب اس کو نہیں معلوم تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ روزہ نہیں ہے آج، لیکن اس نے جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ روزے کی خبر آئی ہے اور آج روزہ ہے. یا اسی وقت میں آ جائے، ظہر کی نماز کے لیے گیا اور اب تک کی خبر یہ تھی کہ نہیں ہے روزہ، اور ظہر میں خبر آئی کہ ہاں ایک علاقے میں دکھا ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ کوئی خبر پہنچانے والا ہم تک نہیں پہنچا پایا، اب آ کے وہ آدمی بولا ہے قاضی کے پاس کہ ہاں چاند دکھا ہے۔ اب کیا کریں، اس دن کو رمضان مانے نہ مانے، اگلے دن سے رمضان شروع کریں، جو کھا لیا تھا اس وجہ سے روزہ ہے کہ نہیں ہے، بچے ہوئے دن میں کیا کریں، وہ روزہ شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا، کئی سوالات ہیں جو اس مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت فرماتی ہیں، ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشورا الى قرى الانصار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورا کے دن صبح میں انصار کی بستیوں میں آدمی بھیجا اس اعلان کے ساتھ کہ من اصبح مفطرا فلیتم بقیت یومہ، جو آدمی آج صبح اس حال میں اس نے صبح کی کہ وہ بے روزہ تھا، مفطرا روزہ نہیں تھا، فلیتم بقیت یومہ، وہ بچے ہوئے دن کا روزہ مکمل کرے، فلیتم بقیت یومہ، وہ بچے ہوئے دن میں روزے دار رہے، صبح اس کا روزہ نہیں تھا، اب بچے ہوئے دن کا روزہ رکھے۔ ومن اصبح صائما، لیکن جو آدمی اس حال میں اس نے صبح کی کہ وہ روزے دار تھا، فلیصم، وہ اپنا روزہ جاری رکھے۔ قالت فرماتی ہیں، فکنا نصومہ بعد، اس کے بعد ہم ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، یا جیسے ہی یہ حکم ہم کو ملا ہم نے روزہ رکھا، ونصوم صبياننا، بلکہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، اور ہم کپاس کے کھلونے اپنے بچوں کے لیے بناتے، فإذا بكى، جب کوئی بچہ روتا، فإذا بكى احدهم، ان میں سے کوئی بچہ روتا، على الطعام، کھانے کے لیے، اعطيناه ذاك، وہ کھلونا ہم سے دے دیتے، وہ گڑیا ہم سے دے دیتے، حتی یکون عند الافطار، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں اور کئی باتیں اس میں سیکھنے کی ملتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ کو اللہ کی طرف سے بتلایا گیا کہ آج عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے، تو آپ نے انصار کی بستیوں میں آدمی بھیج کر لوگوں کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ نے اس میں کیا کہا، جو آج بے روزہ تھا وہ بچے ہوئے دن کا روزہ مکمل کرے۔ آدمی سوچ سکتا ہے بھائی مکمل کیسے ہوگا، تو آدھا ہوا، صبح میں تو ناشتہ کیا تھا، کھایا پیا تھا، اب یہ پورا روزہ کیسے ہوا؟ اسی لیے آپ نے الفاظ کیا استعمال کیے، فلیتم بقیت یومہ، اپنے بچے ہوئے دن میں روزہ مکمل کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی حکم ملنے کے بعد روزہ رکھے، چاہے حکم دن کے کسی بھی حصے میں ملے، اس آدمی کا روزہ ناقص نہیں ہے، مکمل ہے، اس کا روزہ ناقص نہیں ہے، فلیتم بقیت یومہ، اس کا روزہ مکمل ہے، تمام ہے، اور جو آج روزے سے تھا روزہ توڑے نہیں، فلیصم، وہ روزہ باقی رکھے۔ نفل روزے کے بارے میں آدمی کو اختیار ہے کہ وہ روزہ دن کے کسی حصے میں چاہے تو توڑ سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے حکم دیا تو آپ نے کہا اب جو روزہ دار تھا وہ اپنا روزہ توڑ نہیں سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ بچے ہوئے دن میں بھی روزہ رکھے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو دن کے کسی حصے میں ہلال کی خبر ملتی ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ چاہے اس نے صبح میں کھایا پیا ہو، بچے ہوئے دن کا روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر اس کو ابھی ملی، خبر اس کو ابھی ملی، دن کے اس حصے میں ملی۔ مثلا کسی کو 3 بجے خبر ملی کہ آج روزہ تھا، روزہ رکھنا چاہیے، اگر دن میں اس نے کھایا پیا ہے، صبح کا ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کھایا، جیسے ہی خبر ملی بچے ہوئے دن کا روزہ رکھے وہ اس کا پہلا روزہ شمار ہوگا. شیخ الالبانی نے اور بہت سارے علماء نے بات کہی ہے کہ اس کا وہ پہلا روزہ شمار ہوگا, اس کو چاہیے کہ وہ بچے ہوئے دن میں روزہ رکھے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ روزے کی نیت تو رات میں ہونا چاہیے, اب اس نے تو دن کے حصے میں کی ہے. علماء نے کہا یہ اس کے لیے ہے جس کو رات سے معلوم ہے کہ کل رمضان ہے, لیکن اس آدمی کو رات میں معلوم نہیں تھا کہ رمضان آج ہے یعنی آنے والے دن میں, لہذا اس کو جیسی خبر ملی اس نے نیت کی. تو یہ مستثنا ہے اس حدیث سے جس میں آیا ہے کہ جو آدمی رات میں نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں, آگے حدیث آئے گی. تو یہ ایکسیپشنل کیس ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی خبر ملے وہ روزہ رکھے چاہے دن کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو, چاہے عصر کے بعد اس کو معلوم ہو, چاہے عصر کے بعد معلوم ہو, وہ جتنا وقت اس کا ملا اس کو روزہ رکھے اس کا پہلا روزہ شمار ہوگا, وہ اس کا پہلا روزہ شمار ہوگا. یہی بات علماء نے کہی ہے کیونکہ وہ اسی کا مکلف ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس کی ایک اور ایک مثال آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلے کی آیات نازل ہوئیں, جن لوگوں کو معلوم تھا معلوم تھا, جن کو معلوم نہیں تھا وہ اب بھی پچھلے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. ایک صاحب نے مسجد میں جا کے دیکھا, مسجد قبلتین جس کو کہتے ہیں, کہا کہ ارے تم لوگ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہو, رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہو گئی اور قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اور کعبہ قبلہ بن گیا ہے. روایت کے الفاظ ہیں, وہ لوگ رکوع میں تھے, رکوع ہی میں امام نے اپنا رخ بدلا اور لوگوں نے بھی اپنا رخ بدلا, یہاں تک کہ بالکل الٹے وہ ہو گئے, امام پیچھے ہو گیا وہ آگے ہو گئے, لیکن انہوں نے اپنی نماز توڑی نہیں بلکہ جب حکم ملا تب عمل کیا, جب حکم ملا تب عمل کیا. اسی طرح سے روزے کا جب علم انسان کو ہو جائے وہاں سے اس کا روزہ شروع ہوتا ہے, وہاں سے اس کا روزہ شروع ہوتا ہے. تو ایسا آدمی اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا اگر دن کے کسی حصے میں اس کو خبر ملتی ہے. تو اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کتنی تعظیم کرتے تھے. آپ نے حکم دیا کہ روزہ رکھو تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے جو کھلونے سے کھیلنے کی عمر والے ہیں, اتنے چھوٹے ہیں, ایسے بھی بچے روزے رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ ان کے لیے کیا ہے, تربیت ہے, اور اس میں عمل کی تکمیل کی کوشش ہونا چاہیے. بچے روتے تھے, ان کو بھوک لگتی تھی, لیکن ان کے والدین ان کو بہلاتے, آتے نہ ہوتا, وہ کھلونا ان کو دیتے, یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. اسے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کا عمل مکمل کریں اگر ان کے لیے کوئی میڈیکل پرابلم نہ ہو, کیونکہ بچہ بے ہوش ہو رہا ہے اور آپ اس کو روزہ رکھوائیں صحیح نہیں. ہاں لیکن یہ کہ اس میں طاقت ہے, استعداد ہے, لیکن بھوک لگ رہی ہے, تو آپ اس کو اگر تربیت دیتے ہیں یہ اچھی بات ہے, لازم نہیں ہے. کوئی نہیں رکھاتا ہے تو برا نہیں ہے کہ دیکھو میں تو اپنے بچوں کو روزہ رکھواتی ہوں آپ نہیں رکھواتے, پڑوسن سے کہے آپ برے ہیں ہم نیک ہیں, ایسا نہیں ہے. اس پر بچے پر لازم نہیں ہے, یہ مستحب ہے, یہ اچھی چیز ہے, لیکن اگر کوئی نہ کرے, اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ نہ رکھائے تو یہ گناہگار نہیں ہوگا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچوں سے عمل کروانے میں ان کو رغبت دلانا چاہیے, بہلانا چاہیے, نئے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے میں نے کہا نا روزہ رکھو الٹا ٹانگ دوں گی اگر روزہ توڑا تو, ایسا نہیں, بلکہ بچوں سے آپ عمل کروائیں تو ان کو رغبت دلائیں, ان کا دل بہلائیں, اس طور پر دین پہ عمل ان کو کرائیں, نہ یہ کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے عمل کریں. ہاں اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں, 10 سال کا ہے, اب وہ چھوٹا نہیں رہا, وہ کافی بڑا ہو چکا ہے, اب اس کو سزا دی جا سکتی ہے, لیکن ایک دم چھوٹے بچے جو کھلونے سے کھیلنے کی عمر میں ہوں ان کو ایک دم ڈانٹ ڈپٹ کر کے عمل نہیں کروانا چاہیے. تو 8واں مسئلہ ہم نے یہ سیکھا کہ دن کے کسی حصے میں اگر ہلال کی خبر ملتی ہے تو وہیں سے روزہ شروع کریں گے, اس کے بعد نہیں کھائیں گے چاہے پہلے کھایا ہو, اور وہ روزہ مکمل مانا جائے گا. مسئلہ نمبر 9, کیا دور دراز کے علاقوں میں روزہ اور لیلۃ القدر میں فرق ہو سکتا ہے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جن میں بہت بڑا اختلاف بھی خود علماء کے درمیان ہے اور عوام اس کی وجہ سے اور زیادہ اختلاف کرتی ہے۔ ایک تو علماء ہوتے ہیں جو دین میں گفتگو کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین میں گفتگو کا شوق رکھتے ہیں۔ دین میں بولنے والے دو ہیں، ایک وہ جن کے پاس علم ہے اور جن کو دین کے معاملات میں بولنا چاہیے، اور ایک وہ جن کے پاس علم نہیں ہے اور ان کو بولنا نہیں چاہیے لیکن ان کا دل بولتا ہے کہ بولے اور ان کو بہت شوق ہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جن کا دلیل سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کوئی کہے گا پوری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے، پوری امت ایک ہونا چاہیے، سب میں اتفاق ہونا چاہیے۔ گویا کہ ان لوگوں کا کہنا ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک دن آگے پیچھے رمضان میں ہو جائے گا تو امت میں اختلاف ہو جائے گا، جبکہ نمازوں کا اختلاف اس سے زیادہ ہے۔ نمازوں کا ایسا نہیں کرتے ہوں کہ سب کا ٹائم نماز کا ایک ہونا چاہیے، ایک وقت ایک بگل بجے پوری دنیا میں اور سارے کے سارے جماعت سے نماز پڑھنے والے بنے، چاہے سورج ڈوبا ہو یا نہ ڈوبا ہو۔ آپ غور کریں اتحاد کی یہ صورت قرآن سنت میں اس طرح سے نہیں بتایا گیا ہے۔ تو اپنی عقل سے کسی بھی چیز کو اتحاد بنانا اور بتانا، جیسے مثلا کہیں کہ عید کے دن سب ایک ہی ڈریس پہنیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ اتحاد۔ ایک ہی کھانا کھائیں گے، اتحاد۔ اس طرح کی اتحاد کی کوئی دلیل اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں اتحاد اگر ہے تو جن بنیادوں پر ہے ان بنیادوں پر اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا ضروری ہے، لیکن زبردستی کوئی بھی چیز آپ اتحاد کی بنیاد بنا دیں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کیا دور دراز کے علاقوں میں روزہ اور لیلۃ القدر میں فرق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آئیے دیکھتے اس بارے میں کیا دلیل ہے۔ قریب تابعی ہیں، کہتے ہیں عن قریب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویہ بالشام، ام فضل بنت حارث نے انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام بھیجا، شام ملک کا نام ہے سیریا۔ قال فقدمت الشام، کہتے ہیں میں شام آیا، قدم آنا، فقضیت حاجتها جو کام مجھ کو ام فضل نے دیا تھا وہ کام میں نے پورا کیا، واستهل علی رمضان وانا بالشام، میں شام ہی میں تھا کہ رمضان کا ہلال دکھائی دیا، واستهل علی رمضان، رمضان کا ہلال دکھائی دیا، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، تو میں نے جمعہ کی رات ہلال دیکھا۔ جمعہ کی رات سے مراد یہ کہ اگلے دن جمعہ کی رات، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے وہ والی رات، آج رات ہے کل جمعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھنی اس کو جمعہ کی رات کہتے ہیں، کیونکہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں، تو جمعہ کی رات جمعہ کے دن سے پہلے آتی ہے۔ فرأيت الهلال ليلة الجمعة، میں نے ہلال جمعہ کی رات کو دیکھ لیا، کہاں؟ شام میں۔ ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہر، پھر مہینے کے آخر میں مدینہ آیا، فسألنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو مجھ سے ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس بارے میں، ہلال کے بارے میں۔ ثم ذکر الہلال فقال متى رأيتم الہلال، مجھ سے ہلال کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ تم نے ہلال کب دیکھا، فقلت رأيناه ليلة الجمعة، ہم نے جمعہ کی رات کو ہلال دیکھا، فقال انت رأيته، کہنے لگے کیا تم نے دیکھا، خود تم نے بھی دیکھا یا صرف خبر ہے، فقلت نعم، ہاں، ورآه الناس، صرف میں نے نہیں بلکہ لوگوں نے بھی دیکھا، وصاموا وصام معاویہ، لوگوں نے بھی روزہ رکھا اور حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھا، فقال، ابن عباس نے کہا، لیکننا رأيناه ليلة السبت، لیکن ہم نے ہلال سنیچر کی رات کو، ہفتے کی رات کو دیکھا۔ تم نے جمعہ کی رات کو دیکھا، یعنی تھرسڈے نائٹ ہمارے یہاں جسے کہتے ہیں، ہمارے یہاں جس کو جمعرات کی رات کہتے ہیں وہ جمعہ کی رات ہے اصل میں، اگلا دن جمعہ، لیکن ہم نے سنیچر کی رات کو دیکھا، فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثین او نراہ، ابن عباس نے کیا کہا، ہم تو روزہ رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن یا تو پورے کریں یا پھر اس سے پہلے ہم کو ہلال دکھائی دے. فقلتُ میں نے کہا اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ کیا آپ کو حضرت معاویہ کا ہلال دیکھنا اور روزہ رکھنا یہ خبر کافی نہیں؟ انہوں نے ایک دن پہلے آپ سے کیا ہے تو ان کا ہلال دیکھنا ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں؟ فقال لا کہا نہیں ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی طرح حکم دیا ہے ہم کو اسی طرح حکم دیا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آپ غور کریں اس حدیث سے سیکھنے کی کئی چیزیں ہیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مدینہ میں چاند ایک دن لیٹ دکھائی دیا ہے. ہمارے حساب سے ہم کہیں وہاں یعنی لیلۃ السبت یعنی جمعہ کی رات کو دکھائی دیا ہے اور شام میں جمعرات کی رات کو. اسلامی اعتبار سے شام میں جمعہ کی رات کو اور مدینہ میں سنیچر کی رات کو یعنی ایک دن بعد مدینہ میں چاند دکھائی دیا ہے. اب ابن عباس کہتے ہیں ہم روزہ رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن کی گنتی پوری کریں. دیکھیے ابن عباس کو خبر پہنچ گئی کہ آپ ایک دن لیٹ ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا اوہو ہمارا ایک روزہ چھوٹ گیا کیونکہ انٹرنیشنل سائٹنگ کے حساب سے ایک روزہ ہم پیچھے چل رہے ہیں اور ہم سے پہلے دنیا میں چاند سیریا میں شام میں دیکھا گیا ہے لہذا ہم ایک روزہ پیچھے ہیں تو آج پہلا نہیں دوسرا ہے یا الاخری. ایسا انہوں نے نہیں کہا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم تو روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن ویسے بھی تو لیٹ ہیں تو کیا 30 کی گنتی پوری ہو سکتی ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے ہم ہمارے حساب سے 30 پورے کریں گے یا اگر 30 سے پہلے چاند دکھائی دے او نہ رہا ہو تو ٹھیک اگر نہیں دکھائی دیا چاند تو ہم کیا کریں گے 30 کی گنتی پوری کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ آج دوسرا روزہ ہے اور اس کے حساب سے اب بچے ہوئے 29 پورے کرو نہیں بلکہ حتی نکمل 30 او نہ رہا ہو ہم 30 دن کی گنتی پوری کریں گے یا پھر یہ کہ چاند پہلے دکھائی دے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مانتے تھے کہ 30 دن پھر بھی پورے ہو سکتے ہیں 30 دن ایک دن لیٹ رہ کے بھی پورے ہو سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اپنے تو 29 ہی ہو رہے بھائی ایک دن ان کا تھا سعودی والوں کا. ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کے باوجود بھی یہاں پر 30 ہو سکتے ہیں. راوی نے کہا کہ کیا آپ کو حضرت معاویہ کی خبر رؤیت اور صیام کافی نہیں ہے یعنی وہاں کی خبر آپ قبول نہیں کریں گے؟ کہا نہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے حکم دیا ہے ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم اتنے دور کی خبر کو نہیں لیں گے. اس سے علماء نے بات بتلائی ہے کہ اگر مطالع کا اختلاف ہو مطلع کی جمع ہے مطلع طلع سے طلع البدر علینا یاد ہوگا آپ کو طلع کا مطلب ہوتا ہے نمودار ہونا ظاہر ہونا طلع دکھائی دینا تو طلوع ہونا غروب ہونا طلوع ہونا ظاہر ہونا اوپر آنا طلع تو مطلع اسی پر سے ہے اس کا پلورل ہے مطالع چاند نکلنے کی اور دکھائی دینے کی جگہ. تو اگر مطالع الگ ہیں بعض علاقے دنیا میں ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک دن بعد ہی چاند دکھائی دیتا ہے اور یہ صدیوں سے بلکہ جب سے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے یہی بات ہے اور یہ حقیقت اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطالعے کا اعتبار نہیں ہوگا ایک چاند ساری دنیا کے لیے ہوگا کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو دلیل کیسی ہے سمجھیں اس کو. کہتے ہیں دلیل حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے کہا سو مولے رؤیتی ہی چاند دیکھ کر روزہ رکھو تو کہتے ہیں کہ سومو کس کے لیے ہے پوری امت کے لیے یا کسی ایک ملک کے لیے کہتے پوری امت کے لیے ہے. تو امت میں سے اگر کوئی بھی چاند دیکھ لے باقی پوری امت کے لیے اس کی خبر کافی ہوتی ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس عموم سے دلیل لی جائے گی اور سب کے لیے حکم ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو. حالانکہ یہ کمزور دلیل ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جیسے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, نماز قائم کر لدلوک الشمس سورج کے ڈھلتے ہی. سورج کا ڈھلنا کا مطلب کیا ہے؟ زوال کے بعد کا وقت. جیسی زوال ختم ہوا سورج ڈھل گیا, ڈھل گیا کا مطلب شام نہیں ڈوبنا ہوتا ہے, وہی ڈھلنے کی بات الگ ہے ڈوبنے کی الگ ہے. سورج ڈوبنا مغرب کے بعد ہوتا ہے, ڈھلنا ظہر کے بعد ہوتا ہے. تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, جیسی سر پر سے سورج ڈھل کے آگے چلا جائے نماز قائم کر. کون سی؟ ظہر کی نماز. ظہر کی نماز یہ خطاب کس سے ہے؟ ہر ایک سے ہے, اصلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور یہ خطاب آپ کی ماتحتی میں امت کے ہر انسان سے ہے. کہاں کا؟ سعودی کا یا انڈیا کا؟ ساری دنیا کا. ساری دنیا کے لوگ سورج ڈھلتے ہی کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز کے لیے تیاری کریں گے, نماز قائم کریں گے. اب آپ غور کریں کہ ہندوستان میں سعودی کے مقابلے میں, سعودی عرب کے مقابلے میں ڈھائی گھنٹہ پہلے سورج ڈھلتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں کہاں جا رہا ہوں. ڈھائی گھنٹہ پہلے ہندوستان میں اور اس کے اطراف کے ملکوں میں سورج ڈھلتا ہے, سعودی کا سورج ڈھائی گھنٹہ بعد ڈھلے گا. یا ڈوبنے کی مثال آپ لیں, ہمارے بعد وہاں سورج ڈوبتا ہے, ہمارا یہاں سورج پہلے ہی غروب ہو جاتا ہے, اسی وجہ سے ہم کو ان کا ہلال نہیں دکھتا ہے. تو اب اگر یہاں سورج ڈوب جائے یا ڈھل جائے, یہاں سے آدمی سعودی فون کر کے کہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سورج ڈھلتے ہی ظہر کی نماز قائم ہونا چاہیے, لہذا تم ظہر کی نماز ابھی قائم کرو, وہ کہے گا ہمارا نہیں ڈھلا. اب یہاں سے فون کہہ کے کہہ رہا ہے اللہ کے بندے سعودی میں رہ کے ایسی باتیں کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں پوری امت کے لیے کہا, یہ کون سا سعودی اور انڈیا کا سورج ایک ہی ہے, کہیں بھی ڈھل جائے نماز پڑھنا چاہیے. کہے گا نہیں بھائی ہمارا الگ ہے تمہارا الگ ہے, قرآن میں آیا ہے ایسا کہ تم الگ الگ سورج کرو؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا. تو یہ جو عموم ہے سورج کے لیے, تو اس عموم کے باوجود تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ایک آدمی نماز کے اوقات میں فرق کرتا ہے اور یہاں کی خبر وہاں اپلائی نہیں کرتا ہے. تو چاند میں کیوں نہیں؟ من باب اولا چاند میں ہوگا, اس لیے کہ چاند میں بھی یہی معاملہ ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھے, اور ابن عباس نے اس حدیث میں یہی بات بتلائی کہ نہیں ہم کو ہمارے نبی نے ایسے ہی بتایا ہے کہ ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھیں, چاند دیکھ کر روزہ ختم کریں. وہاں کی گواہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے, وہاں کی گواہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں ایک سے زیادہ مقامات پر الگ الگ ڈیٹس میں چاند دکھائی دے سکتے ہیں. یہ تو صحابہ کے زمانے کی بات میں ذکر کر رہا ہوں, اور انہوں نے نہیں کہا کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے, نہیں, بلکہ وہاں کا الگ ہے یہاں کا الگ ہے. انہوں نے وہاں کی خبر کو یہاں قبول نہیں کیا. اب آپ غور کریں اس سے سارا معاملہ بدل جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم ایسا مانیں گے وہاں کا چاند الگ یہاں کا چاند الگ تو لیلۃ القدر میں چینج ہوگا, کیونکہ طاق راتیں ان کی الگ ہوں گی سعودی والوں کی, جب ان کی طاق ہوگی ہماری جفت ہو جائے گی, تو ہم کس کو لیلۃ القدر مانیں؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. یہی سوال ابن عباس کے لیے بھی تو تھا, ایک دن لیٹ چل رہے ہیں تو ان کی اسلامی تاریخیں شام کی تاریخوں سے الگ ہوں گی اور انہی راتوں میں وہ عبادات خاص طور سے کریں گے طاق راتیں. تو انہوں نے نہیں کہا کہ ایک کام کرو ٹھیک ہے عید تو ہم ایسا کریں گے لیکن تا تاک رات ہماری جو ہو جائے گی، کہیں بھی نہیں کہا، کسی بھی نے سلف میں سے کسی نے نہیں کہا اس طرح سے. کوئی کہے پھر کیا مانے ہم؟ مانے یہی کہ ان کے لیے ان کی رات اور ہمارے لیے ہماری رات ہے. بولے ایسا کیسا، رات تو ایک ہی ہے، لیلۃ القدر تو ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہندوستان میں اور امریکہ میں تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کا فرق ہے، 12 گھنٹے کا فرق ہے. یہاں رات ہے تو وہاں دن ہے، وہاں رات ہے تو یہاں دن ہے. تو آپ اب بتائیے کہ اگر یہاں رات ہے، ہماری لیلۃ القدر اگر مان لیجیے چل رہی ہے، تو وہاں تو دن ہے. تو پھر کہا نہیں ان کے ٹائم میں وہ ہوگا، تو وہی تو بات ہم بھی بول رہے ہیں. جب ان کی رات آئے گی ان کی لیلۃ القدر ہوگی، ان کی دن میں لیلۃ القدر نہیں ہے. ان کی رات جب آئے گی تو لیلۃ القدر ہوگی، تو ویسی ان کی رات آئے گی تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں، اس میں فرق کیا ہوا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے. ان تمام باتوں کو سمجھیں، اور کسی بھی محدث نے میرے علم کی حد تک حدیث کی کتابوں میں جتنی کتابیں لکھی گئیں، میرے علم کی حد تک کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں کسی محدث نے اس طرح کا باب قائم کیا ہو کہ ساری دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے. میرے علم کی حد تک نہیں ہے. بعض علماء کا قول ہے، لیکن حدیثیں جنہوں نے نقل کی اور باب اس پر قائم کیے، تمام محدثین نے، کسی نے بھی اسے نہیں سمجھا. تو یہ بھی ایک مضبوط بات ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، ہر علاقے والوں کے لیے ان کا اپنا چاند ہے. لہٰذا بعض لوگ جو ہیں بہت رمضان کے اندر مصیبت کھڑی کرتے ہیں، ایک دن پہلے روزے رکھنا، ایک دن پہلے عید منانا، نہ کریں. جب تک اس کی دلیل نہ ملے نہ کریں. اور جو دلیلیں، جن دلیلوں پر اعتماد آپ کر رہے ہیں، وہ دلیلیں اتنی پختہ نہیں ہیں. ابن عباس کی روایت کو آپ کیسے پھلان کے جائیں گے بتائیے؟ سلف کا فہم آپ کے لیے کافی نہیں ہے، اور حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں، اور مدینہ میں دو عیدیں نہیں ہوئی، ایک عید قریب والی اور ایک عید ابن عباس والی، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ہی عید منائی. اگر دو عیدیں ہوتی تو اسلام کی تاریخ میں آتا کہ مدینہ میں فلاں سال دو عیدیں منائی گئیں، ایسا کہیں نہیں ہوا. لہذا اس بات کو یاد رکھیں، یہ مسلم کی حدیث تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف مطالع ایک ایسی چیز ہے جو سبھی جانتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر علاقوں کے فرق کی وجہ سے ہلال کا بھی فرق ہوگا. انشاءاللہ مزید مسائل اس کے ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم سے فائدہ اٹھانے والا ہم کو بنائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.